بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير كدرس جاري ہے، اور جہاں پر کتابیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرة کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. پچھلے درس میں بات کر رہے تھے مسلمان کے قتل کے تعلق سے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو خطا سے، غلطی سے کوئی ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کے اپنے احکام اور مسائل ہیں. دوسری صورت بڑی خوفناک صورت ہے اور سب سے خطرناک، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا جان بوجھ کے عمدن قتل کرے، اور اس کے لیے سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے رحمۃ اللہ، جس میں جہنم ہے، خالدن فیہا بہت لمبے عرصے تک جہنم کی سزا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور عذاب عظیم ہے، نعوذ باللہ. اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی جان، اس کا مال، اس کی عزت کی حفاظت کرے. جیسے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے مسلمان بھائی اور بہنوں کو بھی اس نے حفاظت کرنی ہے اور خاص خیال رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور بار بار ایمان کی صفت سے اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب سے عظیم صفت ہے جس سے یہ مومن متصف ہوتا ہے، اسے بڑھ کر کوئی صفت نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہی اصل بنیاد ہے. دیکھیں، سچائی کی صفت ہے، شکر کرنے کی ہے، صبر کرنے کی ہے، القنوت کے بہت ساری خوبصورت اور اچھی صفات ہیں، لیکن جب بات آتی ہے احکام شرعیہ کی، امر کی اور نہی کی، یا کسی خاص خبر کی، تو اللہ تعالیٰ کی ابتدا، خطاب کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ ایھا الذین آمنوا. کیونکہ بغیر ایمان کے توحید ممکن نہیں، بغیر توحید کے کوئی دین ہی نہیں ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا. اب ہر مومن کو فکر لگنی چاہیے کہ اگلا خطاب یا اگلا پیغام یا اگلی خبر جو ہے، یا اگلا حکم ہے یا نہیں ہے کیا، اگلے الفاظ، اگلا جملہ کیا ہے. تو انسان اس جملے سے، جو مومن ہے، اس کے ایمان کی تقاضا ہے کہ وہ الرٹ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں سفر کرو. ضربتم یعنی سفر، تم جب چلتے ہو تم، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی جہاد کے لیے. اور جب جہاد کی بات کرتے، فی سبیل اللہ کی بات کرتے، تو جہاد شرعی ہوتا ہے، وہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. وہ جہاد جس کی ضوابط اور اصول ہے شرعاً، اس کے مطابق جو جہاد کرتا ہے، وہ جہاد نبوی ہے، وہی جہاد شرعی ہے. اور تمام آیات قرآن مجید جس میں ہے جہاد کا لفظ، یا فی سبیل اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جہاد شرعی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں میں فرق ہے. بغیر اصول ضوابط کے، بغیر شروط کے، بغیر ارکان کے کوئی عبادت نہیں ہوتی. جہاد بھی عبادت ہے، تو جہاد کے لیے بھی ان تمام اصول ضوابط کا ہونا لازمی ہے، تب جا کے جہاد شرعی ہوتا ہے. اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب مومن سفر کرتے تھے جہاد کے لیے تو کچھ ایسے سانحے حادثات ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تو تحقیق کر لیا کرو، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی سمروندی کے لیے بڑا عظیم عمل کرنے جا رہے ہو اور کر رہے ہو، تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام کرے اسے نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے. ولا تقولوا اور مت کہو لمن القى الیکم السلام، جو تمہیں سلام کرے، لست مؤمنا، تو مؤمن نہیں ہو. ہوا یہ کہ ایک سے زیادہ ایسے موقع یا حادثات ہوئے ہیں کہ مشرکین جو ہیں جب تلوار کے دیکھا کہ سر کے اوپر وار ہو رہا ہے اور موت سامنے آ گئی ہے تو کوئی کلمہ پڑھ لیتے تھے. اور یہ قصہ میں نے پچھلے درس میں سیدنا اسامہ بن زید کا قصہ جو سے بخاری مسلم میں بیان کیا تھا میں نے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ تھے جو منافقین ہیں، ظاہراً تو کلمہ پڑھ کے گئے تھے مدینہ آ کے واپس مکہ میں چلے گئے اور مشرکین کے ساتھ وہاں پہ جا کے رہ گئے ان کے ساتھ. اور کچھ ایسے مومن تھے جو مستضعفین تھے، کمزور تھے، وہ سفر نہیں کر سکتے تھے یا اپنے ایمان کو چھپاتے تھے. چوتھے قسم کے لوگ مومنین تھے، ظاہر نہیں کیا اپنے ایمان کو، چھپاتے تھے. تو جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا تو یہ جو شام نے کافر جو مشرک ہے یہ کون ہے؟ اب یہ واقعی اپنے ایمان چھپا رہا ہے یا واقعی مشرک ہے پتہ تو نہیں ہے نا. تو کئی موقع آئے ایسا ہوا کہ جب تو اس نے اپنی پہچان کے لیے یہ کہا السلام علیکم، تو پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ کا کچھ کہا نہ جائے. تو صحابہ کے ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اسے قتل کر دیا. تو یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، سب سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، مت کہو جو تمہیں سلام کرے کہ تم مومن نہیں ہو. یا پھر وہی بات کہ تم نے سینہ چیر کے دیکھا کہ مومن ہے کہ نہیں، یہ تمہاری بات نہیں ہے، یہ کام تمہارے ذمہ نہیں ہے. جو ظاہر مسلمان ہے مومن ہے وہ کافی ہے، اندر سے کتنا بڑا منافق ہے تمہارا کہ اس سے کیا تعلق ہے؟ الا کہ اس کا نفاق ظاہر ہو جائے اس کے قول و فعل سے، تب تو اسے کنارہ کشی کی جا سکتی ہے، برات کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور اس کا حکم لگایا جا سکتا ہے. لیکن جب وہ اپنے دل میں اس کا جو بھی معاملہ رب کے سپرد ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا یہ کیوں ہوا؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیونکہ اس کا مال غنیمت بھی لے لیا نا. یہ مشرک ہے، اللہ کے راستے میں جہاد ہے اور جب قتل کر دے اسے تو اس کا مال تو مال غنیمت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم چاہتے ہو، کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ ایک بندے تمہیں کہا السلام علیکم، اور دوسری روایت میں جو جس نے کہا لا الہ الا اللہ سنہ سوام بزر کے قصے میں، پھر بھی قتل کر دیا اسے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، بس اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی غنیمتیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں ہیں، جو لذتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. بہت سی غنیمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. یعنی تمہیں جو اجر و ثواب ملا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، اور جو برکت، جو رحمتیں ہیں، جو نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، جو عزت اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا دنیا اور آخرت میں، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. فعند اللہ مغانم کثیرۃ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم ایسے ہی تھے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر خاص احسان کیا ہے، خاص انعام کیا ہے. یعنی پہلے بھی تم اپنے امام کو چھپاتے تھے جو مکہ میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، تم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، پھر تمہیں طاقت بھی ملی ہے. جیسے پہلے تو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، کچھ ایسے مسلمان تھے جو چھپاتے تھے، اب ایسے کچھ اور بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ المقداد بن اسد رضی اللہ عنہ معروف صحابی، المقداد رضی اللہ عنہ، ان سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ کسی نے اسلام کہا ہے انہیں قتل کر دیا ہے. المقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس نے قتل کر دیا ہے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے، کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقداد تمہاری کیا حالت تھی پہلے، ایسے تھے ایمان کو چھپاتے تھے، تو اللہ کا خصوص نعم اور احسان ہوا تمہارے اوپر. پھر اللہ فرماتے ہیں فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. دو مرتبہ یہ لفظ ہے دیکھیں ایک ہی آیت میں، تحقیق لازمی ہے. کسی مسلمان کا خون کا ضائع ہونا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کہا کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے لیکن ایک کسی مسلمان کا ناجائز قتل نہ ہو. پوری دنیا لزوال الدنیا اول عند اللہ، پوری دنیا تباہ ہو جائے، خاتمہ ہو جائے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مساجد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، کیا کچھ دنیا میں نہیں ہے. یہ اتنی بڑا خطرناک عمل ہے، اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کا بغیر حق کے قتل کرے. اسے دو مرتبہ فرمایا فتبینوا، یہاں پہ غلطی ہوئی، ان صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے، بشر غلطی ہو گئی ہے. لیکن دیکھیں سخت الفاظ دیکھیں، وعید دیکھیں، اور دو مرتبہ فرمایا فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو کہ مومن ہے کہ نہیں، اور تحقیق کے وقت لگتا ہے کہ نہیں. فتبینوا ایسے بیان ہوتا ہے، اب کسی نے کہا السلام علیکم اس وقت دیا جاتا ہے، کسی نے کہا لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ، تلوار کے ڈر سے تلوار روک دو، قتل مت کرو اسے، اسے دیکھو وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، بہرحال تو مومن ہے نا، بات ہی ختم ہے. اگر تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، پھر جا کے ڈرنے کے بعد جان بچنے کے بعد جب قتل نہیں کیا، پھر جا کے مشرک کے صف میں کھڑا ہو گیا ہے، پھر تمہارے خلاف اس نے کارروائی کی، تب تو اس نے جھوٹ بولا ہے. تحقیق ہوئی کہ نہ ہوئی تو پتہ تو لگنا چاہیے، اس کے لیے وقت درکار ہے، پتہ لگنا چاہیے کہ کب تم نے کارروائی کرنی ہے، کب مومن ہے یہ، کب مومن نہیں ہے. تو تحقیق کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ. فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے. بما تعملون خبیرا، یعنی جو تم کہتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، جو تم کرتے ہو، تمہارا قول فعل، تمہارے دل کے اندر نیت، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. تم کیا چاہتے تھے، کیا نہیں چاہتے تھے، غلطی ہوئی نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. وہ چھپے بھید بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی خوب جانتا ہے، سینے میں چھپے راز کو بھی خوب جانتا ہے. تو اللہ سے تم کچھ چھپا نہیں سکتے کچھ، اس لیے جب احتیاط کا دامن تھامنا ہو تو لازمی تھامنا. اگرچہ دیکھیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. فتبینوا، دیکھیں کلمہ توحید کا دیکھیں کتنی بڑی اہمیت ہے اور حیثیت دیکھیں دین اسلام میں. میدان جنگ میں ہے 90% آپ دیکھیں، یا 99% جو آپ کا دشمن ہے، تلوار اس نے اٹھائی ہوئی ہے، اس کو موقع ملا ہے جہاں بچہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کتنے پرسنٹ اس کا ایمان یقینی ہے؟ اگر 1% بھی ہے نا، تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس کو، اس کے ایمان کو قبول نہ کرو، وہ جان اس کا رب جانے. جھوٹ بولتا ہے تو رب ہے نا حساب لینے والا. تحقیق لازمی ہے، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے تمہارا ایمان سے، اس کے ایمان سے، تمہارے قول و فعل سے، اس کے قول و فعل سے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے خوب باخبر. جو تم کرتے ہو خصوصی طور، جو تم نے ابھی کیا بھی ہے، جو تم اور بھی جو کچھ کر رہے ہو، تو عموم ہے اس میں. ما تعملون، صرف یہ عمل نہیں جو تم جس میں تم نے غلطی کی ہے، تمہارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جہاد بات جہاد کی ہو رہی ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، برابر نہیں ہیں. لا يستوي القاعدون، وہ جو بیٹھنے والے ہیں، من المؤمنين، مؤمنین میں سے. جب یہ وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت کو حکم دیا. سیدنا زید بن ثابت کتاب الوحی میں سے جو وحی قرآن کو لکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو بلایا اور فرمایا یہ لکھو, یہ وحی نازل ہوئی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين, جب یہ یہاں تک پڑھا تو سیدنا زید لکھنے لگے, تو سید عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبینا صحابی ہیں وہ داخل ہو رہے تھے, سن رہے تھے, کیونکہ اب وہ بھی شامل ہو گئے نا. اب جو جہاد پہ نہیں جا سکتے ان کا ذکر ہو رہا ہے, تو آگے ظاہر یہی ذکر ہوگا جو جہاد پہ جاتے دونوں برابر نہیں, لا يستوي برابر نہیں ہے. تو صحابہ کا ایمان کا تقاضا دیکھیں کتنا ایمان, مضبوط ایمان ان کا, اور ایمان کا تقاضا یہ ہے سلام رحمۃ اللہ کہ جب یہ بات ہو تو عرض کرتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو عذر ہے نا, اب میں تو ان کے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں تو پھر میرا کیا ہوگا. اب یہ الفاظ انہوں نے ختم کیے تو فوراً وحی نازل ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پسینہ چہروں بار پر جاری ہوا اور کافی بھارے پن محسوس کیا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا زید یہ بھی لکھو, غیر اولی الضرر, یہ لفظ اس میں شامل کر دیا, غیر اولی الضرر, ان کی مستثنا ہے, ان کو استثنا کر دیا ہے سوائے ان کے جو معذور عذر والے ہیں, جن میں بیمار بھی ہیں, نابینا بھی ہیں, یہ سب اس میں شامل ہیں, جو اہل الاعذار جو ہیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم, اور وہ جو جہاد کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے, دونوں برابر نہیں ہیں. اب اسے مستثنا کون ہو گئے؟ جو اہل الاعذار ہیں. اب وہ کس کے برابر ہیں؟ مجاہدین کے برابر ہو گئے. جو بغیر عذر کے جہاد نہیں کرتے اب وہ پیچھے رہ گئے ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجہ, اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو جو اپنے مال سے اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, ان پر فضیلت بخشی ہے ایک درجے کی جو جہاد پہ نہیں جاتے اور بیٹھے رہتے ہیں, تو ایک درجہ ان کے لیے بلند ہے. یہ درجہ کتنا بڑا ہے پتہ ہے؟ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں, اور ہر 2 درجے کے بیچ کی جو مسافہ ہے وہ ہے زمین و آسمان کے مانند. جنت میں بہت سارے درجات ہیں, بہت سارے درجات ہیں, اور ہر 2 درجے کے جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے مانند ہے. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے 100 درجے بلند عطا فرمایا ہے. 100 درجے, جب درجہ کی بات آتی ہے نا تو وہ 100 درجے کی بات ہو رہی ہے. درجہ فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجہ. اچھا دوسری بات, اب ذرا غور کریں, جب جہاد کی بات آتی ہے تو اموال پہلے اور نفس بعد میں ہے, مال پہلے ہے نفس بعد میں ہے, جبکہ جہاد نفس سے کیا جاتا ہے, جان سے کیا جاتا ہے, اور جان سے جہاد کرنا مال کے جہاد سے افضل ہے کیونکہ اس میں جان قربان ہو سکتی ہے. تو مال قربان کرنا بڑا ہے, جان قربان کرنا بڑا ہے؟ جان قربان. لیکن ہمیشہ قرآن مجید کی سیاق و سباق کو دیکھ لیں آپ, مال پہلے کیوں ہے کبھی غور کیا ہے؟ کیونکہ بغیر مال کے جہاد کیسے کریں گے آپ؟ جہاد کے لیے خاص تیاری کی جاتی ہے, اس کے لیے سواری کی تیاری ہے, اس کے لیے اسلحے کی تیاری ہے, اس کے لیے توشے کی ضرورت, کیونکہ سفر کرنا پڑتا ہے, گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, تو بغیر تیاری کے جہاد نہیں کیا جاتا. اس لیے جہاد کے جو شروط اور ضوابط اور اصول ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت لازمی ہے. بغیر, جیسے میں ابھی بھی عرض کر چکا ہوں کہ جہاد عبادت ہے, جیسے کہ نماز عبادت ہے, جیسے کہ روزہ عبادت ہے, جیسے کہ حج عبادت ہے. کیا حج بغیر شروط اور ارکان کے ممکن ہے؟ کیا روزہ بغیر شروط اور ارکان کے ہم رکھ سکتے ہیں بغیر ضوابط کے؟ تو جہاد کے لیے کیسے ممکن بس کود پڑو بغیر تیاری کے, بغیر اصول, بغیر ضوابط کے, کیا ممکن ہے؟ اگر جہاد بھی عبادت ہے تو اس کے لیے بھی اصول ہونے چاہیے, اور یہی اصول ہیں جو بار بار بیان ہو رہے ہیں. تو مال اس لیے پہلے ہے کہ مال سے جہاد بہت سارے لوگ کرتے ہیں, جان سے کم کرتے ہیں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ مال کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہر جہاد کے لیے, سبحان اللہ. اب آسان کیا ہے؟ اگر آپ مجاہد کو تیار کرتے ہیں یا خود جاتے ہیں تو دو راستے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں جا نہیں سکتے مال سے مدد کر دیتے ہیں، ان کا درجہ بھی بلند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. پیچھے کون ہیں؟ جو بیٹھے رہتے ہیں نہ مال سے نہ جان سے جہاد کرتے ہیں، یہ بھی ان میں شامل ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے. حسنہ ہر خیر اور بھلائی ہے. حسنہ دنیا اور آخرت کی عزت ہے، کامیابی ہے. ایک لفظ میں یہ تمام معنی موجود ہیں. وَكُلًّا کیا مطلب؟ کون؟ القاعدون بھی شامل ہیں، مال سے جہاد کرنے والے، جان سے جہاد کرنے والے، مال و جان سے جہاد کرنے والے، سب کو اللہ تعالیٰ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے. فرض عین ہوتا تو جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے بارک اللہ فی، تو کبھی حسنہ کا وعدہ نہ ہوتا، کیونکہ جو فرض چھوڑتا ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے. تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے اگر کافی تعداد میں کوئی لوگ عبادت کر لیں تو باقی پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ، دیکھیں دوبارہ تفضیل کی بات آ رہی ہے، کوئی بات معمولی نہیں ہے، بہت بلند درجات ہے اور عظیم اجر و ثواب ہے، بڑی عزت کا کام ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، پہلے درجہ فرمایا. درجہ کے لفظ بند سمجھتے ہیں یار ایک ہی درجے کی بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ حدیث میں 100 درجے کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی اسی آیت کے اختتام میں جب ایک درجے کی بات آئی ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جب اجر عظیم کی بات ہے نا، ابھی اچھی طرح سمجھ لو کہ عام اجر کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں اجر کافی تھا نا، جب دنیا کوئی بادشاہ کہتا میں تمہیں انعام دوں گا، میں پتہ کس کی طرف سے انعام ہے، اتنا ہی بڑا ہوتا ہے نا انعام. انعام کا جو ایک وزن ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، دینے والے کے اعتبار سے ہوتی ہے نا. بادشاہ کہتی ہے فلانا انعام ہے، جب بادشاہ کہتے بڑا انعام دوں گا میں، اب انعام بڑے میں فرق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، رب کریم سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عظیم سے نوازیں گے. اس لیے جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے درجے بہت بلند ہیں، انبیاء، صدقین، شہداء اور صالحین، یہ چار جو قسم کے لوگ ہیں نا، یہ سب سے عظیم لوگ، سب سے بلند انبیاء کا درجہ، پھر صدقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین ہے. سبحان اللہ، تو اجر عظیم ہے ان مجاہدین کے لیے جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے مال اور جان کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب اجر عظیم کی بات آئی ہے اور جنت میں درجات کی بات آئی ہے، درجہ کی بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے درجات منہ مغفرۃ ورحمہ. کمال دیکھیں آپ، درجات منہ، درجہ ایک نہیں ہے، جب وہاں پہ درجہ کی بات آئی جہاں جمع ہے، درجات منہ اسی کی طرف سے درجات ہیں، بلندیاں ہیں. یہ سب اجر عظیم کی کچھ تھوڑی سی تفصیل کا ذکر ہے، یہ مکمل تفصیل نہیں ہے، کیونکہ اجر کی تو اللہ تعالیٰ بہتر ہی جانتا ہے، لیکن ان میں سے درجات منہ اسی کی طرف سے درجے ہیں. وہ مغفرت اور مغفرت ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے، اور سب دیکھیں نکرات ہے، نکرا ہے. جب نکرے کا لفظ ہو تو اس کا مطلب ہے مطلق ہے، کوئی قید نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کمی نہیں. جتنی مغفرت ہے اس کی مکمل مغفرت کے لوگ حقدار ہیں، مکمل رحمت کے لوگ حقدار ہیں. درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت چاہتا ہے. یہ تمام امور جن میں جہاد بھی شامل ہے، جن میں اجر عظیم اللہ نے مرتب فرمایا ہے، جو یہ عمل کرتا ہے یا دیگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ مغفرت بھی کرے گا، گناہ کو بخشے گا اور اس پر خاص رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا. اب جیسا انسان کون ہے؟ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی مغفرت نہیں چاہتا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہتا؟ کوئی ہے؟ ہم سب محتاج ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، اللہ کی مغفرت کے، رحمت کے ہم سب محتاج ہیں. اس لیے جتنی بھی عبادات ہیں، اگر وہ عبادات ویسے کرتے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے تو پھر اللہ کی مغفرت اور رحمت بہت وسیع ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. اب جہاد کے بعد ایک اور مسئلہ آیا ہے, جہاد کے ساتھ اللہ نے اب ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے. ہجرت, ہجرت کا کیا معنی ہے؟ عام لفظوں میں منتقل ہو جانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہو جانا عام لفظوں میں ہجرت ہے. لیکن شرعی معنی میں جب قرآن سنت ہجرت کا لفظ نظر آتا ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دار کفر سے دار اسلام کی طرف جانا, دار کفر کو چھوڑ کر دار اسلام کی طرف چلے جانا. ہجرت سے مراد اپنے ہجر کر کے چھوڑ دیا ہے, یعنی آپ کی سکونت جو تھی, یعنی کہ آپ وقتی طور پہ آپ وزٹ کر کے واپس آنا ہے, نہیں وہ ہجرت نہیں ہے. الہجر معنی الانتقال, یعنی چھوڑ دینا. ہجر کسے کہتے ہیں؟ قطع تعلق کو کہتے ہیں نا, فرعون کسی سے ہجر کرتا ہے. تو ہجر سے مراد یہ کہ آپ نے قطع تعلق ہی کر لیا, وہ جگہ جس میں تھے پہلے جو دار الکفر تھی اس کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف گئے ہیں, اور پیچھے آپ نے جو بھی آپ کا جو آپ کا گھر تھا, جو کاروبار تھا, جو بھی تھا آپ نے چھوڑ دیا ہے, اب آپ منتقل ہو گئے مکمل طور پہ دار الاسلام کی طرف, اسے کہتے ہیں الہجرہ. اب کچھ ایسے لوگ تھے جو معذور نہیں تھے, جو جنہوں نے ہجرت نہیں کی. دیکھیں تین قسم کے لوگ ہیں ہجرت کے تعلق سے. پہلے وہ جو ہجرت کر چکے ہیں, مکہ اس زمانے میں دار الکفر تھا, اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے دار الکفر کو چھوڑو, مدینہ کی طرف جاؤ, یثرب کی طرف جاؤ, دار الاسلام. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے ہجرت کر لی ہے. دوسرے قسم کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے, مستضعفین تھے, نہیں کر سکے. مستضعفین یعنی کمزور تھے, ان کے پاس کوئی راستہ کوئی طریقہ نہیں تھا ہجرت کرنے کا, مستطیع نہیں تھے. تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو مستطیع تو تھے تب ہجرت نہیں کی. اب ان تیسرے قسم کے لوگوں کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. چوتھے قسم پہ پہلے بیان کر چکا ہوں. چوتھے قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے جھوٹا کلمہ آ کے پڑھا, منافقین تھے, مکہ سے آئے مدینہ کی طرف آئے, جھوٹا کلمہ پڑھ کے واپس مکہ چلے گئے. وہ صرف مشرکین کے ساتھ ان کی جو جاسوسی ہوتی ہے نا, جیسے کہتے ہیں جاسوس قسم, وہ کرنے کے لیے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ انہوں نے عمل کیا تھا. تو چوتھے کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس کا تعلق ہی نہیں ہے, کوئی منافقین ہے یہ. باقی جو تین ہیں, اب تیسری قسم جو بغیر عذر شرعی کی جن ہجرت نہیں کی, آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, بے شک وہ لوگ جن کے فرشتے جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے. قالوا فیما کنتم, فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض, جو کہتے ہیں کہ ہم بے بس تھے اس جگہ پر, اس ملک جہاں پر ہم رہتے تھے. یہ ان کا کہنا ہے, حقیقت مستضعفین نہیں تھے. جو مستضعفین تھے ان کا عذر شرعی ہے, جس کے پاس عذر شرعی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا. تو یہ اب یہ بہان عذر پیش کر رہے ہیں, موت کے وقت فرشتے آئے ہیں جان نکالنے کے لیے, سختی سے جان نکل رہی ہے, وہ اپنا سب ظلم کر چکے نافرمانی کر کے, ہجرت نہ کر کے. تو کہتے قالوا کنا مستضعفین فی الارض, قالوا فرشتے کہتے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کہ اللہ تعالیٰ زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم چھوڑ کے ہجرت کر لیتے, کہ اللہ کی زمین تنگ تھی تم لوگوں کے لیے. کوئی مستضعفین پہ جواب نہیں دیا, پتہ جھوٹے ہیں, مستضعفین تو ہے نہیں. اگر زمین تمہارے لیے جو اہل کفر تھے وہ تنگ تھی تمہارے لیے, تو اللہ کی زمین تو بہت بڑھیا نا, اللہ کی زمین کشادہ ہے تو ہجرت کر لیتے. فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا, سو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ساءت مصیرا, بہت برے پلٹنے کی جگہ, جہاں پر پلٹا جاتا ہے, یہاں پر رہنے کے لیے کوئی جگہ اختیار کی جاتی ہے, سب سے بدترین جگہ ہے جہنم. اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو, نعوذ باللہ. اب کیونکہ اوپر بات مستضعفین کی, پھر اللہ تعالیٰ کے استثناء دیکھیں, الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, مگر استثناء ہے سوائے ان لوگوں کو, اب جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، ان کے پاس عذر شرعی ہے، اہل الاعذار جو ہیں. الا المستضعفین، جو بے بس اور کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، بچوں میں سے. لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، نہ ان کے پاس کوئی حیلہ ہے، نہ کوئی یار و مددگار ہے، نہ وہ خود کچھ کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس طاقت ہے مقابلہ کرنے کے لیے، اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں، اس لیے وہ معذور شرعاً، ان کے پاس عذر شرعی ہے. اس لیے جب یہ بات آئی ہے اور پچھلے گروہ کے لیے جو ہے نا وہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے، مَوَامَ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو ان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو اللہ سے امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا، بڑی مغفرت کرنے والا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا ہے اور بڑی مغفرت کرنے والا ہے. العفو الغفور، سبحان اللہ. اب یہ استثناء کس کے لیے ہے؟ اہل الاعذار کے لیے، وہ مستضعفین جو حقیقت مستضعفین ہیں، جس کے پاس عذر شرعی نہیں ہے اور کافروں کے بیچ میں رہتا ہے، سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے. اب آتے دور حاضر میں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مشرکین کے ساتھ رہتے ہیں، کافر ملک میں رہتے ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جن کا ملک ہی اصل میں کافر ملک ہے، پوری حکومت کافر ہے، اس میں لوگ رہتے ہیں. دوسرے قسم وہ لوگ جو خود سکونت اختیار کرتے کسی کافر ملک میں جا کے خود رہتے ہیں. قاعدہ شرعیہ اچھی طرح اس میں یاد کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ملک میں رہتا ہے، وہی اس کا ملک ہے. جیسے کہ آج انڈیا دیکھ لیں آپ، اگر اس کافر ملک میں رہنے والے مسلمان پر دین کو تنگ نہیں کیا گیا، احکام شریعت پر عمل کر سکتا ہے، بآسانی کر سکتا ہے، نماز قائم ہے، زکوٰۃ کا جو مسائل ہیں جو احکام وہ بھی موجود ہیں، رمضان میں روزے رکھنے کی اجازت، روزے آرام سے رکھتے ہیں، حج عمرہ کے جو طریقے ہیں وہ بھی آسان ہیں، حج عمرہ لوگ آتے ہیں، حکومت روکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دین کو قائم کرنا اگر آسان ہے تو اس ملک میں رہا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. افضل نہیں کہہ رہے ہم، اجازت ہے، رہ سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، رہ سکتے ہیں. لیکن اگر اس ملک میں جہاں پر بات کریں، اسی کا وہی پاسپورٹ ہے، کیونکہ پاسپورٹ پہچان بن گئی ہے، وہی ملک ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ رہے. اگر یہ کافر جو وہ تنگ کر دیتا ہے مسلمانوں کو، دین تنگ کر دیتا ہے، مساجد بند کر دی ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم ختم کر دیا ہے، حج عمرہ روک دیا ہے، اور دیگر عبادات سے بھی منع کر دیا ہے، اب دین تنگ ہو گیا ہے، اب ایسی صورت میں ہجرت کرنا فرض ہے. جب فرض کہا تو ہر فرض کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے لیے طاقت و قدرت ہونی چاہیے. اگر عاجز ہے ہجرت کرنے سے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس نیت سے وہاں پہ رہے گا کہ جب مجھے موقع ملے گا میں ہجرت کروں گا. وہ اپنے دین پر جتنی طاقت کے ساتھ وہ عمل کر سکتا ہے کرے گا. فتق اللہ مستطاط فق کے قاعدے کے مطابق، فتق اللہ مستطاط، جتنا تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق تم دین پہ عمل کرتے رہو. مچھی سے منع کرتے ہیں، گھر میں نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی منع کرتے دو نمازوں جمع کرو. الغرض دین کو اقامت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، قائم رکھنا، دین پہ عمل کرنا ہے، اور اپنی جان و مال کی حفاظت بھی کرنی ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ جو خود ہجرت کرتے ہیں کافر ملکوں میں اور وہاں پر سکونت اختیار کرتے بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی سبب شرعی کے. اسباب شرعیہ تین ہیں، یا تو بندہ جائے دعوت تبلیغ کے لیے، دوسرا ہے یا حکومت جائے تعلیم کے، اگرچہ دنیاوی کیوں نہ ہو وقتی طور پہ جائے جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ایسے جوان کے لیے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے کسی کافر ملک میں، اس کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. یہ دو بڑے اصل اس کے لیے لازمی ہیں. سب سے پہلے اتنا بڑا ایمان اور تقویٰ ہو کہ شبہات کا مقابلہ کر سکے، غلط فہمیاں ہیں، شبہات ہیں، دوسرا اتنا ایمان مضبوط ہو، پاک دامن ہو کے شہوات کا مقابلہ کر سکے، جہاں پر گندگی ہے، جہاں پر شراب خانے ہیں، جہاں پر جوئے خانے وغیرہ جو بدکاریاں ہیں، اس سے بچنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اتنا اس کے اندر صلاحیت ہو تب ایسا یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو تب وہ بندہ جا سکتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس نیت کے ساتھ وہاں پر رہنا نہیں واپس آنا ہے. تیسری قسم، کوئی علاج کے لیے جانا چاہتا ہے بیمار ہے وہ بھی جا سکتا ہے. یہ تینوں جو میں نے کہے وقتی طور پہ، جو دعوت تبلیغ کے لیے جاتے ہیں وہاں پر صورت اختیار کر دعوت تبلیغ کے لیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لمبے عرصے وہاں پہ رہتے ہیں اور یعنی ایک سکونت کی جیسے ان کی حالت ہوتی ہے کہ وہاں پہ رہ جاتے ہیں کیونکہ دعوت تبلیغ جاری رکھتے ہیں، وہاں جو دعوت سینٹر موجود ہیں سارے یہ بھی اسی میں آتے ہیں. لیکن جو اس کے علاوہ جاتے یا کوئی تجارت کے لیے جاتے وقتی طور پہ، چوتھی سبب جو ہے تجارت کے لیے جاتے واپس آئے، اس کے بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک سبب شرعی ہے، لیکن وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں اور سکونت اختیار کرتے ہیں اور ان اور مشرکین کے ساتھ کافی مل گھل کے رہ جاتے ہیں ایک ساتھ، ان کے سخت وعید ہے. یہاں تک ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان جیسا مثلہم، ان جیسا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اس شخص سے بری ہوں جو مشرکین کے پیچھے کے ساتھ ان کے ساتھ رہ کے رہتا اور مر جاتا ہے وہیں پہ. تو برات کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو معاملہ جو ہے وہ عام معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام ہیں، دنیا تو ہاتھ سے کبھی جائے گی، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا. یاد رکھیں، واللہ کوئی شخص نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا آخری لقمہ اور آخری بوند پانی کی اس کے حلق سے نہیں اترے گی، مرے گا نہیں. یہ نہ سمجھ کہ وہاں پر جائیں کہ رزق وہاں پر زیادہ فروانی، رزق مجھے زیادہ وہاں پہ زیادہ ملے گا، یہ ہوگا نہیں. کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینہ کا ہوتا ہے، یاد رکھیں ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، دنیا میں آیا نہیں ہے، 4 مہینے کی عمر کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، خاص فرشتہ، اور 4 باتوں کا حکم دیتا ہے، لکھو اس بندے کے لیے، اس بندے کا رزق، اس بندے کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس بندے کا جو عمل کیا ہے، اور چوتھا جو ہے اس کا خوشبخت ہے بدبخت ہے، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے. تو رزق کو لکھ دیا نا اللہ تعالیٰ، ہم نے صرف سعی کرنی ہے، رزق کو تلاش کرنا ہے، اور وہ بھی اسباب شرعیہ کے مطابق، غیر شرعی نہیں. اب وہاں پر ہے کہ ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کرنا، آپ جاتے ہیں وہاں پہ، جب وقتی طور پہ جائیں، آپ کام کرنے کے لیے جیسے پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں لے لیں، واپس آ جائیں، ہمیشہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاسپورٹ سے فائدہ اٹھانے فائدہ اٹھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ اٹھائیں آپ، لیکن وہاں رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کرنا، یہ اس کے لیے سخت وعیدے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ پائے گا زمین میں بہت وافر جگہ اور کشادگی. ومن یخرج من بیت مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو اپنے گھر سے نکلتا ہے ہجرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جاتی ہے، یہ موت آ پکڑتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ، یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. دیکھیے آیت کے اختتام میں غفور الرحیم، عفو غفور، اور پھر غفور الرحیم ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ سیاق اور سباق کیا ہے؟ ہجرت. اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، درگزر کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمت کو عام کرنا چاہتا ہے، اور راستے میں اللہ نے آسان کیے ہیں. اس لیے دیکھیں اس آیت میں کمال ہے، یعنی آپ نے نیت کی ہے ہجرت کرنے کی، اور نیت کا بہت بڑا یعنی ایک فائدہ بھی ہے، اور حیثیت بھی اور اہمیت بھی ہے شرعاً. نیت کی ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو راستہ نہیں مل رہا اور موت آ گئی ہے، یا آپ ہی نکلے ہیں منزل مقصود تک پہنچے نہیں جہاں پر آپ نے ہجرت کرنی ہے، راستے میں موت آ گئی ہے، اجر ہجرت کا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اجر ضائع نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث میں جس شخص نے 99 قتل کیا تھے اور 100 پورے کر دیے تھے، تو عالم نے کیا کہا اسے؟ کہ تم اس جگہ کو چھوڑو، فلان جگہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤ، وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں، تمہاری زندگی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ماحول جس میں رہتے ہو یہ تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. 100 قتل کر چکے ہو، توبہ کے لیے تمہیں تڑپ ہے، تو اللہ کہ تمہارے رب کو تمہارے بیچ میں توبہ میں کون دیوار بن سکتا ہے؟ تو تمہاری توبہ قبول ہوگی، تم اللہ سے توبہ کرو، لیکن جگہ کو چھوڑ دو. جب جگہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، موت کہاں پہ آئی؟ پہنچے تھے وہاں پہ؟ نہیں پہنچے تھے، راستے میں موت آ گئی. ہجرت کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہجرت کر رہا تھا لیکن ہجرت مکمل نہیں ہوئی اس کی. ایک روایت میں آیا کہ اس نے جب وہ زمین پہ گرا تو زو اپنے سینے کو آگے کرنے کی کوشش کی, بھائی کم سے کم ایک سینٹی میٹر یا ایک انچ تھوڑا آگے ہو جاؤ اس زمین کی طرف جو اچھے لوگوں کی زمین ہے, تاکہ میں اس حکم پہ عمل کر سکوں. یہ سچائی کی علامت ہے کہ نہیں, کہ اس کا ایمان جو ہے نا سچا اور پکا ہے, سبحان اللہ. ورنہ گر گیا تو گر گیا نا, اب آخری لمحات میں آخری وقت میں کیوں اپنے آپ کو گوشت دھکیلنے کی کوشش کر رہے, جبکہ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں, بالکل حرکت نہیں کر رہی, جو زور سے سینے کو آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے عمل پسند آ گئے. جب فرشتے آئے اس کو لینے کے لیے, عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے, فرشتے میں جھگڑا, کون اس کو روح قبض کر کے جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتہ بھیجا ہے جس نے زمین کو ماپا, کے حکم دیا زمین کو ماپو, اگر یہ اچھے لوگوں کی زمین جس کی ہجرت کرنی جس کی طرف اگر وہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, گدر تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. اب یہ فرشتے زمین پر اترا نہیں, اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ اچھے لوگ زمین تو قریب آ جا, زمین تو دور ہو جا. اللہ نے زمین کے نقشے کو بدل دیا اس بندے کی سچی توبہ کے لیے, نقشہ بدل گیا زمین کا, زمین اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریب قریب آ گئی ہے. فرشتے نے ماپا ہے اس کو اور اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے, سبحان اللہ. اب ایک بندہ سو بندے کا قاتل ہے, سچی توبہ کی ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے. اس میں دیکھے ایمان بھی ہے, اخلاص بھی ہے, ہجرت بھی ہے, تمام نیک اعمال. اس کو موقع کتنے ملا اچھا عمل کرنے کا, سو پیچھے کتنا اس کا ریکارڈ کیا ہے, سیاہ کالا ہے. سو قتل کرنا عام بات نہیں ہے, اور آخر میں تو اللہ کے بزرگ ایک بندے کو بھی قتل کر دیا جو عابد تھا, اسے بھی قتل کر دیا. سخت گناہ ہے. ابھی میں نے کہا ایک مومن کو قتل کرنا کتنی سخت گناہ, کتنی سخت وعید ہے, لیکن سبحان اللہ جب سچی توبہ کی تڑپ پیدا ہوئی اور سچی توبہ کر دی ہے, اس پہ عمل بھی کیا ہے, شرطیں بھی پوری ہوئی ہیں اور اس کا حق بھی ادا کیا ہے, یہاں تک کہ جب آخری وقت تھا, یہ نہیں کہا کہ میرے پاس عذر ہے کہ فرشتے آگے موت کے بس کافی ہے, نہیں, آخری لمحے میں بھی جو وہ کر سکتا تھا وہ بھی اس نے کیا ہے, اور تھوڑا سا اپنا دھکا دے آگے کی طرف تاکہ وہ قریب ہو جائے, اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے. اس کو ایک حکم دیا تھا, پتہ ہے, ابھی نماز نہیں پڑھی اس نے, کچھ نہیں, ہجرت کا حکم دیا تھا کہ تم نے ہجرت کرنی ہے, یہ عبادت ہے, اور اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے اس نے انتھک محنت کی ہے اور پورا زور لگایا ہے, اللہ کو اس کا عمل پسند آ گیا ہے. اور ہر عبادت اس کا حق ادا کیا جاتا اللہ تک بہت پسند ہے, توحید کی تحقیق ہوتی ہے, سبحان اللہ. اسے اللہ کا ارشاد ہے, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ثابت ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. آج اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ واجب یہ ہے, نوٹ کر لیں, تیار کر کے آنا, صلاۃ الخوف کہ چند احکام اور مسائل اگلی آیات کریمہ میں, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے, صلاۃ الخوف کب پڑھی جاتی ہے, کیسے پڑھی جاتی ہے, اس کے احکام کیا ہیں, اور کیا مسافر کے لیے بھی یہ نماز جو ہے جائز ہے. القصر فی الصلاۃ, صلاۃ الخوف یہ نماز قصر کی جاتی ہے. قرآن مجید خوف کا لفظ ہے, سفر کا لفظ نہیں ہے, تو ہم مسافر جب ہو تب بھی قصر پڑھتے ہیں, اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیوں پڑھتے ہیں, اگر درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا, پچھلے درس میں واجب دیا تھا میں نے کہ سورۃ النساء میں سے جو عقیدہ کے اصول ہیں وہ نکال لیں, آیت نمبر 1 سے لے کے 85 تک جو عقیدہ کے اصول ہیں وہ نکال لیں. تو بھائی نے ماشاء اللہ مجھے دکھایا, کچھ ساتھ واجب کیا الحمدللہ, تو واجب سب کر کے آئے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو 3 ہفتے سے زیادہ وقت دیا تھا, تیسرا ہفتہ نا میرا خیال ہے, اور پچھلے ہفتے میں بات ہوئی تھی کہ رمضان کے بعد, کیونکہ رمضان میں درس یقینی نہیں تھا کہ ہوگا نہیں ہوگا, اللہ نے آسانی کے درس ہو گیا الحمدللہ آج. تو واجب کس نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے, آپ نے کل دکھایا تھا مجھے, کیا ہے آپ نے, پورا نہیں ہوا, ادھورا ہوا ہے, آپ نے بھی کیا ہے, تھوڑا کیا ہے, اس طرف والے سوچ رہے ہیں. چلو, یہ ٹائپ تو ہے کہ آج کے درس میں 3 چیزوں بات کروں گا صرف, اگلے پھر درس میں مزید 3 اصول. جی, آپ کو کون سے اصول ملے؟
کل کے بعد میں نے کوشش نہیں, پہلے بھی جو کوشش تھی اسی کو میں نے رکھا, کل کے بعد جو ہے اس میں تبدیلی لانا ضروری تھا, آخر ایک اصول کو لے جانا ضروری ہے, اس کو وہ بنا کے چیک لسٹ بنا کے پھر آیا تو پڑھنا ہے, سمجھ رہا ہے. کہاں پہ آیت فٹ ہوتی ہے؟
اچھا اچھا، تو میں آسان کر دیتا ہوں کیونکہ اکثر ساتھیوں نے کیا نہیں ہے، اب نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ واجب کرنا کیسے، اگر یہ چیز آپ بتاتی نہیں جاتی میں بتا دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں عقیدے کے اصول، اسے ایمان کے اصول بھی کہتے ہیں، اسے اس جماعت کے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اصول السنہ بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے مختلف نام ہیں لیکن اصول ایک ہی ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ہونا بہت لازمی ہے صحیح عقیدے کے لیے۔ دیکھیں، ہمارے دین جو ہے عقیدہ ہے عبادات معاملات، دین کے اساس عقیدہ ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں۔ اسے ارکان اسلام پانچ، سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے۔ کلمہ شہادت اور اس کے لوازمات میں بعض اور چیزیں ہیں جن کو عقیدہ کے اصول بنایا گیا ہے، باقی نماز، روزہ ہے اور زکوٰۃ اور حج ہے، یہ باقی یہ عبادات میں سے ہیں۔ پھر نکاح ہے، پھر شادی بیاہ ہے، پھر طلاق ہے، پھر خرید و فروخت ہے، پھر وراثت ہے، یہ سب تمام کے تمام معاملات میں آتے ہیں۔ تو یہ پورا دین اسلام ہے۔ تو جو عقیدہ کے اصول ہیں، یہ بنیادی چیز ہیں جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں یا ناقص ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ تمام امور جو ہیں یہ علمی مسائل ہیں، تعلق دل سے ہے، عقیدہ کے تعلق امور جو ہیں اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایمانیات ہیں، پھر ان پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن اساس دل سے تعلق ہے۔ تو عقیدے کے جو اصول ہم بات کریں، میں مختصر بتا دیتا ہوں، 12 ہیں تقریباً۔ یہ 12 اصول جو ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور پھر اس کی دلیل جیسے میں نے واجب دیا ہے دیکھنے سورۃ النساء میں کہاں پہ، اور اس کے بعد پھر یہ بھی جیسے بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیں، ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے۔ جو میں واجب پہ لے دیا، ساتھیوں نے اور طریقے سے کیا، آیت دیکھی ہے اس میں سے کون سا اصول ہے اس طریقے سے لکھا، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو رہ جاتی ہیں، آپ کے ذہن میں نہیں آتی۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی چیک لسٹ نہیں ہے یا ترازو جس پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کمپیئر کر کے، تو بہت ساری چیزیں مخفی ہو جاتے رہ بھی جاتی ہیں۔ جو آپ کو ایک چیک لسٹ ہوتی ہے، 12 اصول جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ذہن میں ہی آپ سامنے لکھ کے رکھے ہیں، پھر آپ اس کو بھی دیکھتے اور آیت کو بھی تلاوت بھی کرتے، پھر آسانی سے آپ دیکھ سکتے، میچ کر سکتے ہیں کہ کون سا اصول کہاں پہ ہے۔ تو جو 12 اصول ہیں میں اب بتا دیتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح جان لیں۔ اچھا، بتانے سے پہلے، یہ اصول کہاں سے آئے ہیں اور کیوں اصول عقیدے کے بنائے ہیں؟ کیا کسی ایک آیت میں ہے، ایک حدیث میں ہے؟ نہیں، ایک آیت حدیث میں نہیں ہے، یہ استنباط ہے دلائل سے، کیونکہ دو قسم کی دلیل لی جاتی ہے، ایک تو واضح آیت ہوتی ہے، واقم الصلاۃ واتو الزکاۃ، واضح دلیل ہے کہ نماز فرض ہے، فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، واضح دلیل ہے نا۔ دوسری قسم کے ایسی طریقہ ہوتا ہے کہ استنباط کیا جاتا ہے، آپ جو حکم شرعی ہے آپ واضح دلیل نہیں ہوتی، اس میں سے آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کر کے آپ نکالتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، اور وہ بھی واضح دلیل میں سے ہوتی ہے۔ اور جو جتنی بھی، جیسے کہ توحید کے تین قسمیں ہیں، یہ کسی ایک، ہاں یہ بھی استنباط سے دلیل موجود ہے۔ تو اس طریقے سے جو 12 اصول ہیں یہاں سے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اصول ہیں جن میں اصول جماعت کا اتفاق ہے۔ جو عقیدے کی کتاب، جیسے کہ فقہ کی کتابیں ہیں نا مختلف، اسے عقیدے کی کتابیں جو ان سے زیادہ معروف ہیں اور سلف میں زیادہ معروف تھیں، یہ کتابیں جو ان کے متبعین نبی احسان موجود ہیں، یعنی امام بخاری کا عقیدہ، محمد بن حنبل کا، امام ابو حنیفہ کا، یہ ساری چیزیں لکھی بھی ہیں کتابی شکل میں موجود ہیں۔ لیکن ایسا وقت آیا جو اہل بدعت آئے اور ان کو غلبہ بھی ہوا، تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے یعنی شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے بدعت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو پس پش ڈال دیا، خلاف اس کی سخت جنگیں ہوئیں، اور ان کو جو ہے نا تقریباً ایک قسم سے ہٹا دیا۔ تو اس لیے یہ پیچھے رہ گئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی الحمدللہ، کیونکہ کلمہ توحید تا قیامت رہنا ہے۔ قیامت سے پہلے، قیامت کب قائم ہوگی؟ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنا نہیں ہوگا، جب زبان سے پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، تب قیامت قائم ہوگی۔ تو توحید اور سنت صحیح عقیدہ رہنا ہے، اور ایک طائفہ منصورہ جو ہے وہ تا قیامت رہے گی جس کا صحیح عقیدہ ہوگا۔ تو ان کتابوں میں یہ عقیدے کے اصول موجود ہیں، اور یہ اصول کیوں مرتب کیے ہیں، اس کی دو وجوہات، نمبر ایک دلیل موجود ہے، نمبر دو اہل بدعت کی مخالفت کرتے ہو، کیونکہ ایسے لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اہل قبلہ ہیں انکار کیا ان اصول کا، تو اہل سنت جماعت نے ان کو ایک جگہ جمع کر کے، ایک دلیل بھی موجود تھی، پھر ترتیب مرتب کر کے ایک ساتھ جمع کر دیا، اور کہا کہ ان کے رد میں ہے جو اپنا مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان اصول کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ اصول جو ہے، نمبر ایک ارکان ایمان، ارکان ایمان چھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان اچھی ہو، بری ہو. اور اس کی دلیل میں آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر خطاب کی معروف حدیث، جبریل علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، انبیاء پر، اور آخرت پر، اور تقدیر پر اچھی بری ہو. تو یہ ارکان ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، پھر فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر. آخرت پر 13 چیزیں ہیں جس پر آخرت پر ایمان لازمی ہوتا ہے. تفصیل میں بیان کروں کبھی انشاءاللہ بیان کر لوں گا. آپ پتہ ہونا چاہیے جب آخرت کے ایمان کی آپ بات کرتے ہیں، جب جنت کا ذکر آ گیا، دوزخ کا ذکر آ گیا آیت میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آخرت پر ایمان ہے، کیونکہ جنت دوزخ دوبارہ زندہ ہونا، بعث یہ بھی اس میں شامل ہے، شفاعت کا ذکر آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، میدان محشر کا ذکر آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، پل صراط کا ذکر آ گیا ہے، اس حوض کوثر کا ذکر آ گیا ہے، یہ سارے چیزیں ان کا تعلق جو ہے آخرت پر ایمان ہے. تو آپ کیا کہیں گے، کس اصول میں آئے گا؟ آخرت پر ایمان کے، ٹھیک ہے نا. توحید کا، توحید عبادت کا ذکر آ گیا، توحید ربوبیت کا ذکر آ گیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. فرشتوں کا ذکر ہے، فرشتوں پر ایمان ہے. انبیاء کا ذکر ہے، نبی کا نام ہے، انبیاء پر ایمان ہے. اس طریقے سے تو سب سے پہلے جو اصول ہیں ارکان ایمان. دوسرا ہے ایمان کی تعریف. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ زبان کا قول ہے، جسم سے عمل ہے، دل سے یقین ہے، جو فرمانبردار سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے کم ہوتا ہے. یہ تعریف اس کی دلیل اپنی جگہ پہ. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چیک لسٹ میں جو پر ایمان کی تعریف. تیسرے نمبر پر صحابہ کرام متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے. صحابہ کا ذکر آتا ہے تب اس کو بھی عقیدہ کا اصول بنا دیا گیا ہے، کیونکہ جو خوارج تھے، جو روافض، انہوں نے مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ حکمراں وقت فرمانبرداری کے تعلق سے سوچ بات کا کیا عقیدہ ہے، یہ اصول عقیدہ میں ہے. پانچویں نمبر پہ تکفیر کے مسائل جو ہیں، کہ کسی مسلمان کو دائرہ سے خارج کرنے، کفر کا فتویٰ کب لگایا جاتا ہے، اس کے احکام شرعیہ ہیں، ایسے نہیں ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے شروط ہیں، لازمی ہونے چاہیے، اور موانع ہیں، یہ سب ہوتے ہیں تب تکفیر ہوتی ہے. تو تکفیر کو بھی، کیونکہ خوارج نے ہول سیل مسلمانوں کو تکفیر کر دیا، کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ بھی کافر، اس کے ان کے رد میں تکفیر کے خاص اصول بنایا ہے. یہ تکفیر کے مسائل ہیں. نمبر 6 الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، یہ بھی عقیدہ کے اصول میں سے. ساتویں نمبر پہ کرامات اولیاء، ترتیب سے جا رہے ہیں. تو کرامات اولیاء، کرامات اولیاء، بعض سمجھتے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں، جو سلفی ہیں، یہ کرامات اولیاء کو مانتے نہیں. نہیں، عقیدہ کے اصول میں سے ہم مانتے ہیں شرطوں کے ساتھ، اصول و ضوابط ہیں. ایسے نہیں کہ ولی ماں کے پیٹ اندر ولی ہوتا ہے، پیدا ولی ہوتا ہے، نہ وہ عبادت کرتے نہ نماز پڑھتے تب بھی ولی، ایسا نہیں ہوتا. شرعاً اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی موجود ہیں، ان کا انکار رسول جماعت نہیں کرتے. آٹھویں نمبر پہ دلیل استدلال، کہ دلیل کہاں سے لی جاتی ہے. دین اسلام کے جو سورس سے منبع ہے دلائل کا، کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت، اجماع ہے، قیاس ہے، سابقہ قول کب لی جاتا ہے، کب نہیں لیا جاتا ہے، اور جو سابقہ شریعت ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، یہ سب دلیل استدلال کے تعلق سے ہمارے پاس ایک واضح روڈ میپ ہے، جس کی ہے ہم دلیل لیتے ہیں. نویں نمبر پہ وعد و وعید کے نصوص، ایسے بعض نصوص ہے جس میں خوشخبری ہوتی ہے، جنت کی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، یہ وعید کے نصوص ہیں. دوسرے وعید کے نصوص جس میں سخت الفاظ ہوتے ہیں، جس میں جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا، پکڑ کا ذکر ہوتا ہے، یہ بھی خوارج کے رد میں ہے. اور معتزلہ کے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا تو کافر ہے، یا دو منزلوں کے بیچ میں، جیسے معتزلہ کہتے ہیں، ان کے رد میں وعید اور وعید کے نصوص ہیں ان پہ. دسویں نمبر پہ بدعت اور بدعت کے متعلق ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، بدعتی کون ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، مکفر بدعت کیا ہے، غیر مکفر بدعت کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا ہے، پھر ولا وبرا شامل ہوتا ہے، یہ سب جو ہے نا آپس میں ملے ہوئے ہیں. گیارہ نمبر پہ رسول جماعت کا منہج کیا ہے. منہج ایک خاص راستہ ہے، خاص طریقے، جو خاص اللہ کے بندوں کے لیے، الصراط المستقیم ہے، سبیل المؤمنین ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بھی خاص ضوابط ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے جو اللہ جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے. اور یہ سب سے عظیم لوگ ہیں، اور ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن کے ساتھ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے. سبحان اللہ. بارہویں نمبر پہ چند متفرق مسائل ہیں، یہ وہ ہیں تو فقہی مسائل، لیکن علماء نے ان کو عقیدے کے اصول میں شمار کیا ہے. دیکھیں کتنی سخت رد کرتے اہل بدعت کا، جیسے کہ موضوع پہ مسح کرنا. روافض نے انکار کہ موضوع پہ مسح نہیں کیا جاتا، موضوع پہ مسح کرنا روافض نہیں کرتے. تو اس جماعت نے عقیدے کے اصول میں شامل کر دیا کہ موضوع پہ مسح کرنا بھی ان کو عقیدے کے اصول میں شامل کر دیا، یہ فروع اصول میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چند اور بھی چیزیں ہیں، اگلی درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے، وقت بہت کم ہے اس وقت. یہ میں نے آپ کو چیک لسٹ دے دی ہے, اب آپ واجب آسان ہو گئے, اب آپ کے سامنے رکھنا ہے یہ چیک لسٹ. آپ نے سورت النساء کو آیت نمبر 1 سے 85 تک پڑھنا ہے, آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہے, اب عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, کون سا اس میں کون سا اصول ہے؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ کون سے عقیدے کے اس میں اصول ہیں, یہ اصول ایمان کون سے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سے عقیدے کے اصول ہیں. مثال کے طور پہ توحید ربوبیت ہے, یہ اصول موجود ہے, پہلی آیت میں موجود ہے, اتقوا ربکم میں آ گیا, یا الناس اتقوا ربکم پہلے اصول آ گیا. تو آپ اس آیت میں جرنگ کر کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کون سا, اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا کون سا حصہ ہے؟
ایسا کرنا بہتر ہے تاکہ ہمارے ہم جیسے طالب علم کے آسانی ہو. تو ربوبیت کی جگہ کہاں پہ آتا ہے؟ ارکان ایمان میں سے, پھر آپ لکھ اللہ تعالیٰ پر ایمان پہ, پھر آپ لکھ یہ توحید ربوبیت.
یوں ہی کر سکتے ہیں, یا اصول کا سامنے رکھے چیک لسٹ میں, اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلے, اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا پھر آگے جا کے ٹوٹ جائے گا جب اور اصول آئے گا.
میری بات سمجھے آپ, ارکان ایمان پہلے لکھیں گے, پھر بعد میں لکھیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان.
ہاں
پھر بعد میں,
ہاں یہ ٹھیک ہے, ارکان ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کس اصول کے ماتحت ہے, ارکان ایمان میں اس, یہ زیادہ آسان ہے. بارک اللہ. بدعت کے متعلق رسول جماعت کا موقف کیا ہے؟ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.